قرآن کریم کے تعارف میں ہم یہ اقسام وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورتوں میں آیا کرتی تھی، اور اس میں ایک جس کا نام دیا گیا سلسلۃ الجسر، یعنی کہ وحی کو تشبیہ دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کنجی بجتی علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گھنٹی کا بجنا، اس کے ساتھ جو اس کی تشبیہ دی گئی اور اس لیے نہیں کہ وہ واقعہ اپن ایسی تھی، بلکہ دو وجہ سے دی گئی، ایک یہ وجہ تھی کہ گنتی جب بجتی ہے تو اس میں تسلسل ہوتا ہے، اور دوسرا وجہ یہ ہوتا ہے کہ گنتی جب بجتی ہے تو اس کی جہت یا ڈائریکشن معلوم نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے آ رہی ہے. ان دو وجہوں کی وجہ سے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تجویز دی گئی، اس کے ساتھ سر طرف جرس کے ساتھ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وحی آیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شہر کی مکھیوں کی گنگناہٹ، وہ سلسلۃ الجرس جس وقت کے اعتبار سے، اور یہ جو شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ کی جو آواز وہ جو وہاں موجود ہوا کرتے تھے سامعین، ان کے اعتبار. اور فرمایا کہ یہ جو ایک قسم کی وحی ہے سب سے اشد، سب سے سخت ہوا کرتی تھی، بہت بہار پڑتا تھا. ایک بار وسلم نے اپنا سر مبارک اور جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت زید جو قاتل وحی بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک، اسی اسنا میں وحی کا نزول شروع ہوا، تو حضرت زید سے یہ بہار جو ہے اس کا یہ برداشت نہ کر سکے، تحمل نہ ہو سکا. حضرت زید فرماتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ میرے ران ابھی ٹوٹ جائے، اس قدر جو ہے یہ چیز بھاری ہوتی تھی. جیسے قرآن نے فرمایا کہ اس کا بار جب ہم نے یہ زمین آسمان اور پہاڑوں کو پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. تو یہ قرآن کریم اس کو لینے کی استطاعت، اس کو برداشت کرنے کی استطاعت، کیونکہ یہ جو روحانیت ہے، یہ ساری روحانی ترقی، جیسے کہ کل بھی عرض کیا کہ 23 سال تک مسلسل وحی آتی رہی، تو کون اندازہ کر سکتا ہے اس روحانی ترقی کا. اور وحی اور جبرائیل علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے، اور راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. مسجد میں وہ جہاں باب جبرائیل ہے، تو وہاں روایت میں آتا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل باتیں کیا کرتے تھے. تو عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انسانیت پر، اللہ کا فضل ہے انسان پر کہ انسان کو اللہ نے کیا کیا، یعنی منتخب کیا اس دولت کے، فرشتوں کو نہیں کیا، دوسری مخلوق کو نہیں کیا، انسان کو اس دولت کے لیے اللہ نے منتخب کیا. اور دنیا میں بھیجا, اصل میں بھیجا بھی اسی غرض سے. وما خلق الجن والانس الا, اور نہیں میں نے قرآن نے فرمایا وما خلق الجن والانس, نہیں پیدا کیے میں نے جن اور انسان مگر یہ کہ وہ میری کیا کریں, عبادت کریں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہے, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم علم خود تعویل, اے اللہ اس کو فہم قرآن نصیب فرما, اس کو قرآن کا علم نصیب فرما, یہ دعا حضرت ابن عباس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور صحابہ کا اس پر اعتراف, جہاں صحابہ کبھی قرآن کی تفسیر میں کبھی اٹک جاتے تو ابن عباس سے پوچھتے, اور ابن عباس جو جواب دیا کرتے تھے تو اس کے صحابہ اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص علم عطا کیا. جب یہ آیت ابن عمر نے اس آیت کے بارے میں ابن عباس سے پوچھوایا تھا, ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما, یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا, ان کو. تو آج کے اہل سائنس بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ زمین آسمان پر ایک ہی منجمد چیز تھی اور اس میں بعد میں یہ الگ الگ ہو گئے. اور قرآن نے اس کو پہلے ہی کہا کہ یہ پہلے رتق تھا اور اس کے بعد میں فتق ہو گیا. فتق پھاڑنے کو بولتے ہیں, الگ الگ ہونے کو بولتے ہیں. تو ایک معنی تو اس کا یہی ہے کہ یہ ایک تھے اور بعد میں اس کو, اور دوسرے معنی جو ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس سے پہلے آسمان پانی برسانے سے رکی ہوئی تھی اور زمین کچھ اگانے سے رکی ہوئی تھی, یہ زمین سے کچھ اگتا نہیں تھا اور آسمان سے کچھ برستا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آسمان کو حکم دیا تو اس نے برسانا شروع کر دیا, اور زمین کو حکم دیا تو اسے غرض یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن میں, ابن قرآن میں ایک عجیب و غریب ملکہ عطا کیا تھا. تو انہوں نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے وما خلق الجن والانس الا لیعبدون, تو فرمایا وما خلق الجن والانس الا لیعبدون, یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا بلکہ وہ کیا کریں, حاصل معرفت حاصل کریں, اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو اللہ کی معرفت کس سے حاصل ہوگی؟ ظاہر قرآن کیا ہے اور کس چیز سے ہوگی؟ اللہ کی معرفت کس چیز سے حاصل ہو جائے؟ قرآن سے حاصل ہو جائے, اور حدیث بھی اسی کتاب ہے, یعنی قرآن و حدیث ہے. تو جب تک ایک مومن بندہ ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے, ان کو نہیں سیکھتا ہے, تو ان اپنی زندگی کا مقصد کیسے اس کے ساتھ انحصار کر سکتا ہے؟ جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا, اور جو حقیقی ایک کیا ہے, دولت حقیقی ہے. ایک دولت ہوتی ہے, یعنی کیا بولتے ہیں اس کو, مجازی, آنکھوں کو نظر آتی ہے دولت یا نعمت یا کوئی عیش و عشرت کا سامان یا کوئی بڑائی کا سامان, اور ایک ہے حقیقت میں. تو حقیقت میں جو اصل دولت ہے وہ تو علوم قرآن ہی ہے اور علوم حدیث ہی ہے. تو جب تک یہ بات ہمارے ذہن میں, ہمارے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی, تو ہماری زندگی جو اس وقت تک اکثر و بیشتر ضائع ہو چکی ہے, تو آگے بھی اللہ بچائے ایسے ہی ضائع ہوتی ہے. جب تک بنیادی مقصد کو ہم نہ سمجھیں گے. اور بنیادی مقصد تو یہی ہے غرض یہ کہ اس قرآن کی عظمت کو سمجھنا اور اس قرآن کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھ میں بھی اس چیز کو لائے. یہ حرکت و ناقص کو حاصل نہیں ہوتی, حرکت و ناقص کو حاصل نہیں ہوتی. یہ سمجھنا کہ وحی کتنی, اس کا کتنا بھار ہوتا ہے اور اس وقت پر یہ کتنی سخت ہوا کرتی تھی, ان کا حال کیا ہوتا تھا, اور پھر بار بار ان کے پاس وحی آنا. اور یہ بھی ایک یہ اس کی کیا ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا, آگے آئے گا تاریخ میں جو نزول قرآن کے بارے میں اس میں جو باب ہے اس میں یہ بات آ جائے گی کہ قرآن ایک ہی بار نازل نہیں ہوا. تو اس لیے اس بات کو ہمیں پھر سے غور کرنا ہے, اس بات کو پھر سے سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. باقی تو چلتا رہے گا, دنیا کا کام تو چلانا ہے, دنیا کی مشاغل یعنی جو انسان کام کرتا ہے اس لائن میں بھی ہے وہ کام تو چلتے رہیں گے, لیکن بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ بنیادی مقصد اس کے لیے آگے جانا ہے. وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے, زندگی بہت تیزی سے برف کی طرح پگھل رہی ہے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر بہت ہی قیمتی لمحات دیے ہیں, جیسے پچھلی بار بھی مفتی نذیر صاحب نے یہ بات جہاں اسی یہیں پر یہ بات کہی تھی حضرت سے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تھی, اور اس زیارت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بزرگ سے کہ ہمیں زکریہ سے اس لیے محبت تھی کہ وہ وقت ضائع نہیں تھا. زکریہ ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ زکریہ جن اکثر شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, تو فرمایا ان سے جو محبت ہے وہ کس وجہ سے یہ سب سے اہم سبق جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وقت ضائع کرنا یہ کس قدر یہ مستقل گنا ہے. یہ ایک مستقل نقصان ہے. اب کسی نے جھوٹ بولا تو ایک دن میں دس منٹ میں جھوٹ بولے گا, یا کسی نے چوری کی تو ایک آدھ گھنٹے یا دس منٹ پندرہ منٹ میں یہ گناہ کرے گا یا کوئی اور گناہ کیا, لیکن ایک مستقل گناہ جو اس کے سر پر سوار ہے کہ یہ ان لمحات کو جو اللہ نے نعمت کے طور پر دیے ہیں, امانت کے طور پر دیے ہیں اور غنیمت کے طور پر دیے ہیں, زندگی کوئی خالی چیز نہیں ہے, یہ کوئی بار گراں نہیں ہے, یہ ایک نعمت ہے. زندگی کو ہم سب لوگوں نے کیا سمجھنا ہے؟ نعمت سمجھنا ہے. اور اگر ہم اس کو نعمت سمجھیں گے اور بہت ہی قیمتی نعمت سمجھیں گے تو ہم پھر اس کو ضائع نہیں کریں گے. تو زندگی آپ اس کو زندگی بولیے یا وقت بولیے, وقت کو ضائع نہیں کریں گے یا زندگی کو ضائع نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ چیز ہم لوگوں کو اس لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتی ہے, ہمیں اپنے آپ کو, میں اپنے آپ کو بھی یہ بات بار بار دہراتا ہوں کہ اگر یہ سبق سمجھ میں آ گیا تو باقی کام تو آسان ہو جائیں گے. ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا تھا, مشکل سے کوئی لمحہ وہ خالی کر دیتے تھے یعنی بیکار بیٹھتے تھے یا کوئی کام نہ کرتے تھے ایسا, اور ان کی عمر 80 سال سے اوپر تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے. نئے بھی مجلس میں موجود ہیں, ان کی بھی یہ واقعات ہم دہراتے بھی ہیں. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت تھا تو بے ہوش ہوتے, اب بے ہوش تو گرتے تھے اور تھوڑی دیر ہوتا تو پھر کام میں لگ جاتے, پھر کام میں لگ جاتی تھی اور پھر گشی آتی تھی. پھر اب بیچارے جو سامنے تھے محبت سے کہتے حضرت کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں, اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو جو وہ جملہ حضرت نے کہا ہے ہم نے وہ مدرسے میں اس کو لیمینیشن کر کے رکھا, شاید ابھی بھی ہوگا جو حضرت نے وہ جملہ اس کو فرمایا ہے, فرمایا وہ لمحات زندگی کس کام کے, وہ لمحات جو کسی کے کام نہ آئے, وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کے کام نہ آئے. تو ایک ایک لمحے کا حساب بھی ہوگا اور ایک ایک لمحہ اور اسی کا اسی کی حسرت جنت میں بھی ہوگی, جنت میں بھی حسرت اسی بات کی ہوگی. تو اسی کو برکت بھی کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کی عمر میں برکت ہو گئی فلاں کو برکت, اور برکت یہ نہیں کہ وہ 60 سال اس کی زندگی لکھی ہے تو وہ 120 سال زندہ رہے گا, رہے گا وہی 60 سال, 70 سال نہیں رہے گا, جو مقدر اللہ نے کیا ہے زندگی وہی. لیکن اب ان 60 سال میں وہ اتنے کام کرے گا جو دوسرا 100 سال میں بھی نہیں کرے گا. اس کے اس انعقاد میں جیسے اگر جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ کتنی تصانیف لکھی ہیں, اللہ علامہ جلال الدین سیوطی بہت ہی مشہور عالموں میں سے گزرے ہیں, جو مشہور ان کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے مدارس میں جلال الدین شریف, اور مشہور تفسیر دور منصور, اور بہت سی تصانیف ہیں. اور اسی طرح سے امام غزالی کو آپ لے لیں گے تو کتنی تصانیف, خود حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف 1000 سے کچھ اوپر ظاہر, اور ان کی کتنی مشاجل سے دوسرے پڑھانے اور دوسری چیزوں کے وہ سن, تو یہ سب چیزیں کہاں سے ہو جاتی ہیں, سب چیزیں کہاں سے ہو جاتی ہیں, کس طرح سے ہو جاتی ہیں؟ صرف ایک سبق سیکھنے سے کہ وہ تو واپس ضائع نہیں کرنا, اگر وقت تیز اس سے تو پھر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو اپنا مضمون بنا کر اس میں تخصص کریں گے, حدیث کو اپنا مضمون بنا کر اس کا تخصص کریں گے, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں. انسان جو اپنا کام کرتا ہے اس کے ساتھ علوم دینیا میں بھی بڑے سے بڑا علامہ بھی ہو جائے گا, اگر یہی جو اس کے پاس اوقات ہیں زندگی کے ان کو کیا کرے گا, ان کا استعمال. اب یہاں پر کیا ہے, یہاں پر انسان کو یعنی ترجیحات کے پریارٹی ترجیحات کو سمجھنا ہے کہ کس وقت میں مجھے کون سا کام افضل ہے. اب یہ تو بہت اللہ کا یعنی یہ ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کو اس چیز کا فہم دیا جاتا ہے, کسی کو اس چیز کا فہم دیا جاتا ہے. اب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور نیک کام میں اپنے کو مجبور رکھتا ہے, لیکن وہ نیک کام اس کے لیے کم فائدے کا ہوتا ہے, اس کو کچھ وہ اس سے کوئی اہم زیادہ اہم نیک کام کر سکتا تھا جس میں اس کو زیادہ فائدہ ہو سکتا. اب یہ تو بزرگوں کی صحبت سے ہی پتہ چلے گا اور اللہ کا کرم ہوگا ساتھ میں تو سب پتہ چلے گا, ورنہ ایک انسان جیسے ایک عابد ہوتا ہے اس کو اتنا نہیں ملتا جس کو جتنا ایک عارف کو ملتا ہے. اگر ایک عارف جو ہے جو اللہ کا معرفت رکھتا ہے, اللہ نے اس کو وہ حکمت عطا فرمائی ہے, اگر وہ سوئے گا بھی عابد کی شب بیداری سے بہتر ہے. وہ کیسے ہے؟ وہ اسی طرح سے کہ اللہ نے اس کو وہ حکمت عطا فرمائی ہے. تو اس لیے ہمیں پھر ایک بار اپنی زندگی کے اوقات کو کیا کرنا چاہیے, منضبط کرنا چاہیے, اس میں نظم لانا چاہیے, اس میں پھر ایک بار دیکھنا کہ ہم کون سے اوقات ضائع کرتے ہیں, کون سے اوقات میں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں. ہاں اپنا صحت کا بھی خیال, وہ بھی تو دین میں سے ہے, انسان اپنے صحت کا بھی خیال رکھے وہ بھی تو دین میں سے ہے, اور دوسرے حقوق اہل و عیال کے اور گھر کے اور جہاں کام کرتا ہے وہاں کے حقوق, یہ بھی تو دین میں سے. ان سب کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی علمی اور روحانی ترقی کے لیے بھی محنت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے جہاں تک ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ جب ایسی چیز ہو جائے گی تو کوئی مشکل نہیں کہ اس دور میں بھی اللہ جس کو چاہے گا کہ یہ ہماری آنکھیں بھی اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں یا پھر بھی راضی غزالی اور سیوطی پیدا ہوں گے. کوئی اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہے. صرف ایک جذبہ ہے ہونا چاہیے اور یہ اس بات کو یہ صرف ایک سبق ہے جو سمجھنا ہے. اس سے ہم اسی لیے اس کو بہت ہی جامعہ کہا جاتا ہے. اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم دکھائی ہے کیونکہ یہ بہت ہی محکم شان ہے. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کیا ہے, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر جنہوں نے ایمان لایا اور کیا کیا, وعمل الصالحات, اور عمل صالحہ کرتے رہے, وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ معاملہ مشکل نہیں ہوگا. یہ مطلب اگر انسان اس کو خصوص کا حل کریں یہ میرے لیے مشکل ہے, یہ میرا کام نہیں ہو سکتا ہے, تو یہ شیطان اس کا راستہ مار دیتا ہے, پھر میں ابلیس آ جاتا ہے. ہم نے جو ایک کہتے ہیں اس کو یہ بات رکھی کہ ایک شخص اپنے آپ کو ایک ٹریک پر ڈال دے, ایک لائن پر ڈال دے حدیث سے, اور اسی میں پوری زندگی اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور اسی کو اپنا کیا بنائے, منزل اوڑھنا بچھوڑنا بنائے. تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ چیز بڑی مشکل ہے. اب شیطان بڑے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یہ نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ صرف جو مدرسے میں پڑھیں گے 24 گھنٹے انہی کا کام ہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ سب ابلیس کے وسوسے ہیں. تو میرا اپنا تجربہ ہے اور اللہ کے فضل جو یعنی اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ فائدہ آ جائے گا. تو اس میں کسی چیز کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے, اخلاص کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ہے استقامت کی ضرورت ہے. اور ہم نے شروع کوئی کام, بہت لوگ کام شروع کر دیتے ہیں, اب کام شروع ہو گیا تو اس میں 100 آدمی ہوتے ہیں, پھر اگلے منزل پر تو 75 ہی ہوتے ہیں, پھر اگلے دوسرے پڑاؤ پر تو 50 ہی ہوتے ہیں, پھر جیسے جیسے چلتے گئے اور کوئی منزل تک پہنچتا ہے. منزل تک کون پہنچے گا؟ منزل تک وہی پہنچتا ہے جو یعنی یہاں جو کہتے ہیں سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس. اب وہ مستقل چلتا رہا, اگرچہ آہستہ ہی چلتا رہا, لیکن مرد یعنی کیا ہے, یعنی مسئلہ ہے چلنے کا. اور ایک بات یہ کہ اب ایک نسب العین بنایا, ایک پروگرام بنایا, اب اس میں بھی یہ سمجھنا ہے کہ اگر ایک دن ناگا ہوتا تو 40 دن کی برکت کم ہو جاتی, اگر ایک دن ناگا ہو گیا. اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اب کہ ہر دن, لیکن تھوڑا سا ضرور اس میں سے رہے, اگرچہ ایک ہی لائن ہو, 2 لائن ہو, یا آدھا صفحہ ہو, یا کچھ نہ کچھ ہو, تاکہ اس ناگے کی نحوست نہ آ جائے. جب ناگا سمجھتے ہو یعنی کسی دن بالکل ہی چھوڑ دیا, طرف کر دیا. ہاں اگر ایسی کوئی اشد ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے, لیکن بلا عذر ناگا کرنا کسی بھی معمول میں, یہ علمی میدان میں ہو یا کسی اور معمول میں ہو, اگر انسان بزرگوں کا یہ ان کا تجربہ ہے کہ ایک دن کے ناگا کرنے سے 40 دن کی برکت چلی جاتی ہے. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ان کے استاد آئے تھے غالباً حضرت شیخ الہند یا حضرت مولانا یہ مولانا خلیل سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، یعنی ان کے اقابر میں سے آئے تھے، ان کے بڑوں میں سے آئے تھے. آپ کسی کے پاس بڑا آئے تو انسان بڑا اہتمام کرتا ہے، انہیں کے ساتھ رہنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. حضرت کے ہاں جو یہاں جو نظم تھا وہ عجیب و غریب تھا، تو اتنے بڑے مہمان ہیں اور غالباً استاد بھی مجھے، اور ہمارے بزرگوں کا استادوں کا احترام تو عجیب و غریب رہا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار دیوبند میں درد دے رہے تھے اور درد کے جو اوپر کی منظر میں بیچ میں اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، بیچ میں اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. اب طلبہ نے جی طلبہ حضرت آج کلاس میں معمول کیا معاملہ ہو رہا ہے، فرمایا کہ دیکھو کھیلتے کھیلتے نیچے بچے کھیل رہے ہیں، میرے استاد کا بچہ کھیلتے کھیلتے جب میرے نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کھیلتے کھیلتے جب ادھر کو ہو جاتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر کھیلتے کھیلتے میں پھر اٹھ جاتا ہوں. علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کیسا علم دیا تھا علامہ کشمیری انور سے کشمیری، کیسا علم دیا تھا، عجیب و غریب خاصہ دیا تھا، عجیب و غریب یادائش دی تھی. اور فرمایا کرتے تھے، اب یہ کتاب ایسے پڑھتے ہیں ہم لوگ، آپ یہ جو اکثر جو یہ دینی کتابیں ہوتی ہیں ان کو حاشیہ لکھا ہوتا ہے، وہ حاشیہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، یہاں سے لائن ڈال کر وہ اس طرح سے پڑھنا ہے، کتاب تو ایسے لیکن حاشیہ ادھر سے. اب اگر حاشیہ کو پڑھنا ہے تو کتاب کو یوں کر کے موڑنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے. تو فرمایا کرتے تھے مجھے عمر بھر یہ یاد نہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عمر عمر بھر مجھے یاد نہیں ہے کہ حاشیہ کو پڑھنے کے لیے میں نے کتاب کو موڑا، خود اٹھتے تھے یہاں بیٹھتے. کیوں؟ محتاج ہم کتاب کے ہیں، کتاب ہماری محتاج کی، اور یہ ذریعہ علم ہے. جب ذرائع علوم کی جب قدر ہوگی تب علم آتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ دیکھتے ہیں. ہم تو کتاب اٹھائیں گے تو یوں پھینکیں گے، ہم سمجھیں گے نہیں سمجھیں، کاپی اٹھائیں گے تو یوں پھینکیں گے، قلم اٹھائیں گے تو ایسے پھینکیں گے. تو یہ ذرائع علم ہے، اور ہمارے اکابرین ایسے بھی ہیں وہ مطلب جو ہے اگر ان کے پاس لکھی ہوئی کوئی چیز تو بھی، کیونکہ ان دنوں تو وہ سیاہی ہوتی ہے، ایسے بالتن وغیرہ نہیں ہو، تو اس کو لے کر بیت الخلاء میں نہیں جاتے کہ اس میں روشنائی ہے، انک ہے اور یہ ذریعہ علم ہے. اب ان چیزوں سے اللہ دے دیتے، ہم لوگ کیوں محروم ہیں؟ کیونکہ ہم بے ادب ہیں. ادب کا قرینہ پہلا ہے محبت کے قرینے میں، ہم لوگ بے ادب ہیں، ہمیں ادب نہیں ہے. جب ادب نہیں ہے تو کیسے دیا جائے؟ ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں برتن نہیں ہے لینے کے لیے، تو پہلے وہ ادب وہ آداب وہ صلاحیت، میں مدرسے میں بچوں کو سب کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو مقدم ہے وہ ادب ہے، تعلیم دوسرے درجے پر ہے. اکثر ان کو یہ بات کہتا ہوں، تعلیم پڑھنا پڑھانا یہ دوسرے درجے پر، پہلے اخلاقیات ہے. میں ان کو کہتا ہوں تم لوگ کبھی بھی اگر تم 100 سال بھی پڑھو گے تمہاری عربی ابو جہل جیسی عربی نہیں ہو جائے گی جیسے اس کی عربی تھی. ابو جہل کو جیسے عربی تھی، تو یہاں ہم سال ہر سال عربی پڑھیں تو ایسے عربی دان ہی بنیں گے، لیکن اس عربی دانی نے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں دیا، تو اس کو تو ابو الحکم بولا کرتے تھے اسلام سے پہلے، پھر ابو جہل ہو گیا. لیکن عربی میں فصاحت بلاغت میں کوئی اجمی نہیں مقابلہ کرے گا، لیکن وہ عربی دانی اس کو کیا کام آ گئی؟ کسی کام کی آ گئی نہیں آ گئی. اسی طرح سے پہلا جو کام ہے وہ مطلب وہ استعداد اور وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا جو ایک عالم کے لیے جو ایک صاحب علم کے لیے ضروری ہے. جب وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دینے والی ذات سے دیں گے تو بغیر بڑے بھی دے دیں گے. اللہ تعالیٰ تو وہاں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. یہاں سال فی الحال میں گزرے ہیں مولانا عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ, مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, جس نے مرزا قادیانی کا خوب توڑ دیا ہے اور اس کو مرزائیت کو انہیں نیست نابود کرنے میں ان کا خاص یہ رہا ہے مولانا صاحب. اور کہ جب دیکھو تو بیان کرتے ہیں صبح شام رات, جب دیکھو بیان کرتے ہیں اور مطالعہ بہت کبھی کبھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے مضامین حلقہ کرتے تھے ان کے قلب پر کہ اب مطالعہ کی کم ضرورت پڑتی. اب ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم مطالعہ کر جائے, اسی کا انتظار کریں گے کہ ابھی وایا آئے, ایسا تو نہیں ہے. ہم لوگوں نے پڑھنا ہے لیکن سمجھنا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے اور اصل چیز جو ہے اصل چیز وہ یعنی وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ شرائط اپنے اندر پیدا کرنا, ان کو اپنے اندر پیدا کرنا اور جو ذرائع علم ہیں ان کی قدر کرنا, اور سب سے پہلے جو ہے اب ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس چیز کو ہاں اب اپنی زندگی میں ہم علوم قرآن کو حاصل کریں گے یا علوم حدیث کو حاصل کریں گے, ان چیزوں پر ہم اپنا وقت ٹھیک ہے. لیکن اب ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں یا کس کو لے رہے ہیں یا یہ آدھا گھنٹہ ہم صرف کر رہے ہیں, ہمارے دل میں اس کی عظمت کتنی ہے, ہمارے دل میں اس کی کتنی عظمت, ہم اس کو اس کام کو کتنا عظیم سمجھتے ہیں یا یہ اپنے اپنے اوپر گران سمجھتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں, بار سمجھتے ہیں, یا کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کی عظیم دولت اور نعمت اس کو سمجھتے ہیں. اب وہ دل کا معاملہ ہے, ظاہر سے تو وقت لگا رہا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دن میں, اور باہر سے تو لگا ہے وقت لیکن اندر اس کے دل میں اس کی عظمت کتنی ہے, اس چیز کو کتنی عظیم و شان سمجھتا ہے. اب جتنا سمجھتا اتنا دیا جائے گا اور جتنا اس کو ہلکا سمجھتا اتنا ہلکا ہی رہے گا, مضامین بھی ہلکے سمجھ میں آ جائے گا. عبارت پڑھی تو عبارت کے سمجھنے میں بھی تفاوت ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. ایک شخص یہی لائن پڑھتا تو ایک چیز سمجھتا ہے, ایک دوسرا بھی یہی لائن الفاظ میں معنی میں اب وہ دوسری چیز سمجھتا ہے, تیسرا تیسری چیز سمجھتا ہے, چوتھا. اب اس کے دل میں اللہ نے ایک بار ڈال دی اس کے بعد, اب یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ میرے کہنے کا عرض سمجھ میں آ رہا, یہ فرق جو آ گیا یہ کس چیز سے آ گیا؟ یعنی جیسے اگر ہم یہاں آتے ہیں, فرض کرو ہم یہاں آتے ہیں, اب ہمارے دل میں اس کی عظمت کتنی ہے, اس کو ہم کتنا عظیم و شان کام سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے دیں, اور جتنی قدر ہوگی نا, اگر اس کی ان علوم کی ان مجالس کی اور یا عبادات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کرنے کی, نماز روزہ وغیرہ ان سب کی, اب ان کی اس کو وقعت نہیں ہے دل میں, کیونکہ آج کل علماء کرام کا یہی اثر کہنا ہے کہ عظمت نہیں رہی, اصل میں دین کی عظمت نہیں رہی. یعنی ہم لوگوں کو اگر ہم کوئی اور چیز حاصل کریں گے تو اس کی عظمت ہم سمجھ رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں, پھولے نہیں سما رہے ہیں, دیکھو ہم کو یہ چیز یہ دنیاوی چیزوں میں ہم یہ چیز حاصل ہو گئی, لوگوں میں ہماری یہ عزت ہو گئی, وہ ہو گئی, اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے ہمارے دل میں ان کی کتنی عظمت ہے؟ کیونکہ عظمت ہے نہیں, کیونکہ عظمت ہے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ یاد ہو گئی, اب قربان کرو.
اتنے خوش اتنے خوش
کیا بات ان کو خوش کر رہی تھی؟ عظمت قرآن دل میں، عظمت قرآن دل میں. ہمارے اندر ایسی چیز ہے یہ ہمارے لیے اندر نہیں ہے. یہ کیا جو بولتے ہیں جن کو آپ لوگ بولیں گے فنڈامنٹل بنیادی باتیں، ہماری ناکامی، ہماری ناکامی کے اور ترقی نہ کرنے کے یہ بنیادی چند چیزیں ہیں جو اللہ کے فضل سے کیا بیان کی جا رہی ہیں. اللہ ان نقائص کو مجھ میں بھی اور آپ میں بھی دور فرما دے. تو جب تک ہمارے اندر اس کی پوری پوری عظمت نہیں آتی، اب وہ سنت پر عمل کرنا ہے، فرض پر عمل کرنا ہے، واجب پر عمل کرنا ہے، دینی کتاب کا مطالعہ ہے، دینی کتاب کا سننا ہے، حدیث کا سننا ہے، قرآن کا سننا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. ان سب چیزوں کو ہم کس قدر سے دیکھتے ہیں، ان کا ہمارے پاس کس قدر اہتمام ہے؟ اگر یہ عظمت ہے تو پھر اہتمام بھی ایسے ہی ہوگا. اگر عظمت ہے پھر اہتمام بھی اسی شان کا ہوگا. آپ کسی کو جس کسی باعظمت کام کے لیے جو انسان چلا جاتا ہے، جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو کوئی دستک دیتا تو خادم نکلتا کوئی شاعر ہے تو حضرت کو فرماتے ذرا اس سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، کیا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہا نہیں. اگر اس نے کہا کہ حضرت اس کو حدیث پوچھنا ہے تو حضرت فرما دے اس کو تو ٹھہرو. تو ایک شاہی جبا رکھا تھا حضرت مالک علیہ الرحمانی، اور اس جبے کو پہن کے اور تھوڑا سا تخت رکھا تھا اس پر بیٹھ پوری شان کے ساتھ بیٹھ اور کہتے بلا اور یہ شاہی کلام ہے، اس کے آداب شاہی ہونے چاہیے. اور ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو ایک بار بچھو نے 16 یا 17 ڈھنک مارے، لیکن بالکل حدیث کی عظمت اتنی دل میں ہے کہ اح تک نہ کی اور نہ سبق کو بن کی. تب جا کر امام مالک امام مالک بن گئے، ایسے نہیں بنے. امام مالک جو امام مالک بنے ہیں اپنے وقت کے مشہور دنیا کے امام بنے ہیں، تو ایسے نہیں بنے. اس چیز کی عظمت قلبوں میں، تو جس چیز کی جتنی عظمت ہوگی اتنی چیز وہ دی جائے گی اللہ کی طرف سے. عظمت نہیں ہوگی خالی یہاں ہمارے اس وقت آپ دیکھیں گے بہت سے انگریز لوگ اور غیر مسلم لوگ قرآن و حدیث کے بڑے عالم، کتابوں کی کتابیں لکھیں، انسائیکلوپیڈیا لکھیں، اسلام کے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، تو ان سے اس کو کیا فرق؟ ان کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوں، قرآن بھی یاد ہو اور تفاسیر ان کے سامنے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ملے؟ دل میں عظمت نہیں ہے تو اس علم سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ الٹا وبال ہوگا قائم ہوتا. یہ سب جان کر بھی ایمان نہیں لائے. تو جب تک ان چیزوں کی ہمارے دل میں عظمت نہیں آتی، اس لیے ہم تیار نہیں نہ ہو رہے ہیں. ہم کیوں نہیں تیار ہوتے؟ ہم تیار اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر عظمت نہیں آ رہی ہے. کسی دین کے ساتھ جس چیز کی بھی وابستگی ہے ہمارے اندر وہ عظمت نہیں آ رہی ہے، اس لیے خالی ہے، ناکام ہے، ایمان بھی ہمارا کمزور ہے. اور یہ عظمت تو ایمان ہی کی نشانی ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو قرآن کی عظمت آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا تو حدیث کی عظمت آئے گی اور دین کی عظمت آئے گی، دینی امور کی عظمت آئے گی. جب عظمت نہیں آ رہی ہے تو معلوم ہوا ایمان کمزور ہے.
این درکلی اس بات کی بھی نشانی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ورنہ ایمان والا تو ترجیح کس چیز کو دے گا؟ کسی چیز کو. اس کو کھانے سے اتنا جی نہیں بھرے گا، لذیذ یعنی غذاؤں سے اس کا اتنا جی نہیں بھرے گا جتنا اگر اس نے کسی کوئی حدیث کو سیکھا، کسی قرآن کی آیت کو سیکھا، دین میں اس کو کچھ ترقی ہو گئی، روحانی طور پر اس کو کچھ اعمال میں ترقی ہو گئی، گناہوں سے وہ بچتا چلا گیا، جسے اس میں اس کی خوشی ہو جائے گی، وہ ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں ہے. تو اصل میں ہمارے اندر عظمت نہیں ہے، تو ہم کو صحیح لائنوں پر سوچنا پڑے گا اپنی زندگی کا. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں نا مذاکرہ، کہ ایک وہ یعنی کوئی یہاں کوئی واعظ تھوڑا ہی ہوتا ہے، کہ کوئی واعظ یا کوئی اتنی نشست نہیں ہوتی ہے، بس کہ ہم تھوڑا سا غور کریں اپنی زندگی پر اور اپنی خامیوں پر نظر ڈالیں. یہ میں اپنی خامیاں بتاتا رہتا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھ یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ تو میں اپنی خامیاں بتا رہتا ہوں کہ میری ناکامی کے کیا وجوہات اور اس میں قدرے ہم مشترک ہیں. تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے میری بھی ہدایت کا سامان فرمائے اور آپ کی بھی ہدایت فرمائے. تو غرض یہ کہ ہم لوگوں کو جب تک اس کی عظمت نہیں آتی، یہ عظمت ہمارے جن جن لوگوں کو اللہ نے اس کی عظمت دی تھی وہ لوگ سمجھتے ہیں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ جب گئے ہیں یہاں سے، بیچارے بہت غریب گھرانے کے تھے، کپوارہ کے وہاں لولاب کے رہنے والے، پتہ نہیں کس طرح سے پیدل اور کس طرح سے پہنچے ہیں دیوبند چھوٹے زمانے میں، اور کسی گھر والے نے کہا ہم روٹی دیں گے، ایسے تھے نہیں، مدرسے والے نے بھیج دیا، تو گھر والے نے کوئی بات نہیں روٹی دی. اب وہ روٹی دیتے ہیں، کہا وہ چھوٹا سا برتن کٹورا یا کور ہم چالن دیں گے، پیالہ لاؤ. اب وہاں سے پیالہ نہیں لا، دوسرے دن بھی کہا پیالہ لا. پھر وہ صاحب مکان ہی کہا ہم کہتے ہیں سہنا ہم خشک روٹی لیتے ہو، یہاں سے چالن دے لو. وہ حضرت نے فرمایا اب چھوٹے بچے، کہا حضرت میں اس لیے نہیں پیالہ لاتا، پیالہ تو میں لا سکتا ہوں لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے، جتنی دیر میں روٹی کو اس میں گلواؤں گا اتنی دیر میں پیوں نہیں شاید کروں. مجھے تین حدیث مجھے یاد ہو گئی. تو اس کے بعد ہی اللہ نے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قافلہ تھا جس میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ سارے جو یہ قافلہ ہے، اب ان اسی قافلے کے تھے انور شاہ، لیکن تھوڑے پیچھے رہ گئے میرے زمانے کے اعتبار سے، ورنہ حافظ ان کا حدیث کا عجیب و غریب علم حدیث میں اللہ تعالیٰ نے عجیب مہارت دی. اور اس کے جو بنیادی جو اس میں جو وہ صلاحیتیں تھیں وہ کیا تھیں، وہ ہمیں دیکھنا ان چیزوں کی وجہ سے اللہ نے نوازا ہے، اور جو دوسروں کو بھی نوازا ہے کن چیزوں کی وجہ سے نوازا ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہمیں آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد اگر یہ عظمت دل میں آ گئی تو اب عظمت کی وجہ سے پھر اس کو اس کی اس کا عظیم و شان درجہ معلوم ہو گیا، پھر سستی نہیں کرے گا، پھر محبت کے ساتھ اس میں لگ جائے گا، یعنی خوشی سے لگ جائے گا، یعنی بھار سمجھ کر نہیں لگ جائے گا، گرانی نہیں ہوگی لگنے میں، بلکہ اسی میں اس کو لطف آئے گا. اس کے بغیر یہ دوسری چیزوں کو جیسے جہنم میں چلا جائے گا، اور یہاں کو آئے گا تو جنت اس کو محسوس ہو جائے گی. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نواز دیں گے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے، ہماری سستی کو دور فرمائیں گے. ہم نے جو ارادہ کیا ہے اللہ سے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکمیل تک پہنچائیں گے قبولیت کے ساتھ. تکمیل کی تکمیل کا کیا ہے؟ یعنی دار و مدار یا اسی کا اعتبار ہے جس میں اللہ کی قبولیت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پھر سے اپنے اوپر ایک پھر نظر کریں گے اور پھر دین کی عظمت سمجھ جائیں گے اور پھر پوری اس کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اس کام میں ہم کیا بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. اب یہ ہم صرف منگلوار اور جمعہ کو ہوا تھا, یہ جمعہ رات کو نہیں, اور جمعہ کو بھی کسی کا درس تھوڑا تھا جس میں مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے جب سے پورا اس نے ہم سے شروع کیا ہے کہ منگل کو انشاء اللہ اور جمعہ رات کو تین دن ہفتے میں انہیں دو دن مشکل ہوتا ہے, تین دن کام شروع کرنا آسان ہے لیکن ربا کرنا اس کو قائم رکھنا وہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بتائیے.